الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. موضوع درس، موضوع گفتگو یہ ہے کہ کیوں مسلمانوں نے غدیر کو فراموش کیا؟ ظاہر 14 صدیاں گزری ہے، تو فراموشی کے بہت سے اسباب اور علل ہیں، ان میں سے چند آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ اختصار کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پر کافی مفصل کی ضرورت ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا کے پروانے عاشق رسول خدا جو آپ کے وضو کے پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، انہوں نے کیوں فراموش کیا؟ انہوں نے کیوں فراموش کیسے ممکن ہے کہ جو عاشق رسول ہے وہ فرمان رسول کو فراموش ہے، خصوصاً وہ فرمان جس کو بتانے کے لیے جو انتظام کیا کسی اور فرمان کو بتانے کے لیے ایسا انتظام نہیں کیا، ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کو جمع کرنا، کوہانی شدر سے ممبر بنانا، اور پیغمبر الفاظ پر اکتفا نہیں فرماتے بلکہ علی کو اٹھا کر دکھاتے، کیونکہ الفاظ پر اکتفا فرماتے تو تحویلیں کی جا سکتی، اور پورا مجمع جمع ہوتا ہے 10,000, 70,000, 1,000 یا اس سے بیشتر مختلف روایات کے مطابق حاضرین ہے. تاریخ اسلام کا سب سے بڑا اجتماع ہے، تو کیسے ممکن ہے اتنا بڑا اجتماع ہو یہ بھول جائے، فراموش کرے، خصوصاً وہ جو عاشقان رسول تھے، اصحاب تھے، حضرت کے وضو کے پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. لیکن اگر تاریخ پر، اسی وقت تاریخ پر اگر آپ نظر کریں گے، اگر جس صبح حدیبیہ میں یہ واقعہ نظر آتا ہے کہ آپ کے وضو کے پانی گرنا نہیں دیتے، لیکن اس پانی کو تبرک کے طور پر لیتے تھے اصحاب، ابھی مسلمانوں کے درمیان ایک فرقہ پیدا ہوا ہے کہ تبرک کو کفر و شرک سمجھتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں، جبکہ اصحاب پیغمبر کی سیرت میں شامل ہیں. پیغمبر خدا دنیا میں آنے والے نوزائیدہ بچوں کے سر پر دست مبارک پہناتے تھے، آب دہان سے ان کے منہ میں، آپ کے آب دہان کو تبرک کے لیے ان کے منہ میں ڈالتے تھے. پیغمبر بھی یہی کام کرتے تھے، اصحاب بھی اسی مقصد کے لیے اپنے لوگوں اور آپ کو لاتے تھے. ایک نبی عرض کیا، سیاسی مذہب وجود میں آیا، اب تبرک کو بدعت کو شرک اور قدم وغیرہ کے بعد تھوڑا سا شاید مثال یہ کہ یہی لوگ تبرک کرتے تھے، کچھ اور مسائل میں हाजिर जो उनसे वफादार के साथ उसमें पैगंबर की इताअत नहीं करते थे। यही आशिकान जहाँ उनके वफादार का टकराव हो तो बाज नजर आता है इताअत नहीं करते, जहाँ के जाने से इनकार करते थे, छुपते थे, बहाना लाते थे, कलम किरदास मांगा तो बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, उस मारूफ आदमी ने कहा कि नगरा चुरा नया है जो जंग में भाग गए, जंग हरूद में पैगंबर को तनहा छोड़कर भाग गए। बस सारे वाक़ात इतने बरवानी की के वाक़ात नहीं है, यानी मफादात के साथ टकराव ना हो तो आशिक, मफादात के साथ टकराव हो तो जान बचाकर भाग जाते, यानी ये भी है, सिर्फ एक रुख नहीं है इस तस्वीर के, दो रुख है। उसके बाद भूल जाने के बाद आपकी खिदमत में अर्ज है, ये सिर्फ मुसलमानों की किस्मत नहीं है। आप देखिए यहूदी ईसाई खुदा के अंबिया ने पैगाम तौहीद पहुंचाया, लेकिन दुनिया में 1% ईसाई तौहीद के कायल है, बाकी सब 3 खुदाओं के, खुदा बेटा रूहुल कुदस के कायल है। बस ताज्जुब की चीज़ नहीं है, यानी जो अक्सरियत अगर नहीं मानती है ये इस बात की दलील नहीं है कि पैगंबर का पैगाम भी वही हो। खुद क़ुरान भी फरमाते अक्सर हम ला याकिलून, अक्सरियत अक्ल से काम नहीं लेती। खुलासा तारीख़ अदियान गवाह है, यहूदियों ने देखे हज़रत उज़ैर को खुदा का बेटा करार दिया, ईसाइयों ने हज़रत मसीह हज़रत ईसा को खुदा का बेटा करार दिया। 1% से कमतर लोग तौहीद के कायल हुए, बाकी सब तसलीस 3 खुदा के कायल हो गए। बस ये इंसानों की आदत है, हर्फ हक पर बाकी नहीं रहते हैं। आप देखते हैं मुसलमानों को लीजिए कि इमामत का मसला, उसमें एक अहम पहलू हुकूमत है। हुकूमत इंसानों की महबूब तरीन नौकरी है, यानी इंसानों में माल से सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन हुकूमत से मोहब्बत करने वाले बड़े लोग होते हैं। बड़े लोग चालाक भी है, मक्कार भी है, हेलागर भी है, बेरहम भी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना भी उनको आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नक्शे बनाते हैं कि आवाम के समझ में ही नहीं आता है। 5 साल इतने बहाना क्या बहाना करके वोट लेते हैं, 5 साल के अंदर पता चलता है ये वही पहले वाला है, फिर दोबारा इलेक्शन के वक्त दोबारा धोखा देते हैं, मुसलसल धोखे, क्योंकि सियासत के जो अशाक है वो बड़े चालाक और बड़े मक्कार होते हैं। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ आवाम है जो एहसास ज़िम्मेदारी नहीं करती है। 1 लाख रुपया देना है कहीं तो 1000 बार तहकीक करेंगे, सही काम है, लेकिन कौम की तकदीर, कौम की किस्मत हवाला कर रहे हैं वोट के ज़रिए, फिर वहाँ तहकीक नहीं करेंगे। एक तरफ आवाम की कोताही, दूसरी तरफ सियासतमदारों की चालाकी। तो छुपाने की, मसलन पैगंबर ने अली को जानशीन बनाया, छुपाने के वजूहात है, क्योंकि वो लोग जो इख्तदार पर आना चाहते हैं, इख्तदार पर काबिज होना चाहते हैं, अली की हुकूमत को पसंद नहीं करते हैं, अली की अदालत को पसंद नहीं करते हैं, और इख्तदार पर आने वालों के रिश्तेदार है, पार्टी है, गुरोह है, वो तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे पैगंबर खुदा ने जो कुछ फरमाया अली की शान में उनको छुपाने की कोशिश करेंगे।
چھپانے کی کوشش کریں گے. آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام میں احادیث پیغمبر پر کتنی سخت پابندی لگا دی گئی ہے, 200 سال پابندی احادیث پر. تو چھپانے کی کوشش کریں گے, لیکن نماز میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا ہے یا ہاتھ باندھ کر, نہ کسی کے فائدے میں نہ کسی کے نقصان. مہاراج کے امامت کا ایک حصہ حکومت ہے, بہت اہم حصہ ہے. اس حکومت کے لیے تمام شیاطین نے انبیاء کے ساتھ بھی جنگ لڑی ہے, ائمہ کے ساتھ بھی جنگ لڑی ہے. ائمہ کے علم کے مدعی نہیں تھے کہ علی کے برابر ہمارے پاس علم ہے, علی کے برابر ہمارے پاس تقویٰ ہے, علی کے کمالات ہمارے اندر ہیں. یہ کسی نے اسے دعویٰ نہیں کیا, کر بھی نہیں سکتے تھے, لیکن حکومت کے مسئلے میں کہتے تھے ہمیں حکومت کرنا آتی ہے اور سیاست ہمیں آتی ہے وغیرہ وغیرہ. علی کو نہیں آتی ہے کیونکہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, مکاری نہیں کرتے ہیں, اغراب پروری نہیں کرتے ہیں, دنیا کے شناخت شدہ سیاسی چالاکیوں کو ہیلوں کو نہیں اپناتے ہیں. تو خلاصہ عرض کیا کہ یعنی نماز ایک ایسا عمل ہے, اس میں ہاتھ آپ باندھ دیں گے یا کھول کر نماز پڑھیں گے, نہ کسی کے فائدے میں ہے نہ کسی کے نقصان میں ہے. اس کے باوجود مسلمانوں نے اختلاف کیا. دیکھیں علی کے بارے میں, علی کے امامت کے بارے میں, غدیر کے بارے میں پیغمبر نے ٹھیک ہے, روزہ اول دعوت ذوالعشیرہ سے, دیکھو دعوت ذوالعشیرہ میں جہاں لوگوں کو اپنی نبوت کی طرف دعوت دے رہے, وہاں پر ولایت کی بھی بات کی, وصایت کی بھی بات کی. وہاں سے لے کر آخری دم تک قلم القرطاس. لیکن بہرحال مناسب موقع میں پیغمبر بیان فرماتے تھے. لیکن نماز ایک پریکٹیکل چیز ہے, آپ جانتے ہیں پریکٹیکل چیزیں یاد رہتی ہے, زبانی چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں لیکن عملی چیزیں یاد رہتی ہے. ابھی ہم نماز میں دیکھیں جب سلام پھیرتے ہیں تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں, سارے مؤمنین 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ کر کیا کرتے ہیں, زانو پر ہاتھ مارتے ہیں. یہ تو تعقیبات نماز ہے, نماز کا حصہ نہیں ہے, لیکن چونکہ عملاً سب کرتے ہیں, سب کو نظر آتا ہے, اسی لیے کوئی اس کو نہیں چھوڑتا ہے. عملی چیز یاد رہتی ہے, زبانی چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں. فرض کیجئے میں اگر یہاں پر ایک پانی پیوں آپ کو یاد رہے گا, لیکن میرے باتیں عام طور پر یاد نہیں رہے گی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز میں ہاتھ باندھ, پیغمبر نے کتنے دفعہ نماز پڑھی ہوگی 23 سال میں؟ روزانہ صرف واجب نمازیں 17 رکعت, اور جب حالت قیام میں ہے تو ہاتھ باندھتے تھے یا نہیں باندھتے تھے نظر آنے کی چیز ہے. 17 رکعت روزانہ, پھر نفل کی نمازیں, اور مہینے میں ضرب دے دے, سال میں ضرب دے دے, تو آپ کہہ سکتے ہیں لاکھوں دفعہ مسلمانوں نے پیغمبر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے, ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے. اگر ہاتھ باندھتے تھے تو اوپر باندھتے تھے یا درمیان میں باندھتے تھے یا نیچے باندھتے تھے, یہ نظر آنے کی چیز ہے. مسلمانوں کے درمیان اسی میں بھی اختلاف ہے. وہ عمل جو لاکھوں دفعہ کیا گیا اس میں اختلاف, آپ خود دیکھتے ہیں کہ مالکی فرقہ مسلمانوں کے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں, شیعہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں, دوسرے فرقہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں, کوئی ناف سے اوپر, کوئی ناف کے ساتھ, کوئی ناف سے نیچے, اس میں بھی برابر نہیں ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے اختلاف ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ واقعہ پیش نہیں آیا ہے, لاکھوں دفعہ پیش آنے والے واقعے میں بھی اختلاف کیا ہے. جبکہ یہ کسی کے ضرر میں بھی, فرض کیجیے ہمارے پاس معتبر روایت ہو کہ پیغمبر نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے, اگر ایسی روایت مل جائے تو ہم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں گے, کوئی مشکل حکم شرع ماننا ہے نا, کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی یہ کسی کے نقصان میں کسی کے فائدہ میں نہیں ہے. اس کے باوجود اس میں اختلاف ہے. امامت کا مسئلہ اس میں حکومت ہے, حکومت کے لیے سب سے زیادہ خون بہایا گیا ہے تاریخ انسانیت میں, تاریخ انسانیت کا تاریخ ترین, بدترین, وحشی ترین, درندگی ترین صفحہ حکومت کا صفحہ ہے. یعنی انسان کہ جب یہ صفحہ آپ کھولیں گے, یہ پیج کھولیں گے, درندگی ہی درندگی نظر آئے گی. مکر و فریب, شیطانیت, شیطان کا استاد بن کر آپ دیکھ سکیں گے انسانوں کو. تو اس میں تو چھپانے کی, اگر پیغمبر نے علی کو بنایا اس مجمع میں تو چھپانے کے عوامل موجود. اس کے بعد 100,000 افراد, 70,000 جتنی تعداد ہو وہ بول سکتے. میں سوال یہ ہے کہ اصحاب پیغمبر میں سے کتنے صحابی سے روایتیں آپ کے پاس ہیں؟ 32 صحابی کی روایتیں عام طور پر ہے, پھر 100 کے قریب صحابی کے ایک دو روایتیں ہیں پیغمبر کے پاس ہوتے ہوئے. بس سارے صحابی کی باتیں لوگوں نے نوٹ نہیں کیا ہے. 10,000 شب و روز پیغمبر کے ساتھ مدینے میں ہوتے تھے. کیوں؟ بعد میں ایسی سازش ہوئی, حدیث پر پابندی لگا دی گئی, حدیث سنانے والے کو تازیانے کھانا پڑا, لکھنا تو بالکل بند. عرض کیا 200 سال کے بعد عمر ابن عبدالعزیز نے 80 سال کے بعد حکم دیا, کتابچہ لکھی گئی اور وہ کتابچہ بھی گم ہو گئی, کیونکہ عمر ابن عبدالعزیز 250 سال کی حکومت کے بعد ترحقیقت مارا گیا تحقیق کے مطابق زہر کے ذریعے. بہرحال وہ چلا گیا دنیا سے. تو بس کیا ہے, اگر اس میں اختلاف کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, اس کے انکار کے وجوہات قابل فہم ہیں. مولا امیر المومنین سے کسی یہودی نے پوچھا کہ آپ کے مسلمانوں نے پیغمبر کے وفات کے فوراً بعد اختلاف کیا جانشینی پیغمبر میں, تو آپ نے فرمایا تمہارے یہودیوں نے اپنے نبی کے زمانے میں خدا میں اختلاف کیا. خدا میں اختلاف, حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے گئے تھے, اسی دوران کیا ہوا, خدا کو چھوڑ کر گوسالہ کی پوجا کرنے لگے. خدا میں اختلاف اتنے سیاسی نہیں ہے جتنا امامت میں اختلاف سیاسی ہے. یعنی سیاسی مفادات ہے امامت کے اختلاف میں. خدا کے ذات خدا آ کے تو حکومت نہیں کرے گا. اسی لیے حسن ابھی خاموش خدا ڈھونڈ رہے ہیں, ہندوؤں کے خدا, بدھسٹ کا خدا, لما کیا نام ہے والوں کے خدا, کنفیوز والوں کو, ایسا خدا جو کسی کو منع نہ کرے. صرف یوگا کی طرح کیا ہے, آپ اپنے آپ میں گم ہو جاؤ. ایسا خدا جو حکومت کے ساتھ بھی نہ ٹکرائے, ظالموں کے ساتھ بھی نہ ٹکرائے, ایسا خدا کو یورپ والے بھی پسند کرتے, امریکہ والے بھی پسند کرتے, ہندوستان والے پسند کرتے. ایسا خدا کو عالم اسلام میں لانے کی بھی کوشش ہے. پھر عالم اسلام میں تکفیریوں کو خدا لائے, بے رحم خدا. اس خدا کا کام کیا ہے؟ مزارات کو منہدم کرنے کا حکم دینا ہے اور بڑے چھوٹے سارے بے گناہوں کا قتل عام کرنا تاکہ لوگوں کو خدا سے دور کرے. ظاہر ہے اہل بیت کہ جو نے جو خدا کی بہترین تصویر پیش کی ہے اس کو آنا نہیں دینا چاہتے ہیں. وہ خدا ظالمین سے ٹکراتا ہے, وہ خدا مظلوموں کے حامی ہے, وہ خدا علم کے حامی ہے, وہ خدا اخلاق کے حامل ہے, وہ حامی ہے, وہ خدا کردار کے حامی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا خدا کی ذات کوئی سیاسی نہیں, اس کے باوجود منکر ہو گئے, گوسالہ پرست ہو گئے. آپ نے مولانا فرمایا تمہارے لوگ تو خدا میں نبی کی زندگی میں اختلاف کیا, ہمارے لوگوں نے جانشین نبی میں نبی کے بعد قابل فہم ہیں. عجیب چیز یہ ہے, ایک شاعر کہتا ہے تعجب کی بات یہ ہے یہ عوام کہ حضرت موسیٰ کی نبوت کو نہیں مان رہے. بنی اسرائیل کو لے کر آئے, معجزات دکھایا. حضرت موسیٰ کے معجزات کا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں ہے, یعنی باقی انبیاء کے نسبت حضرت موسیٰ کے معجزات کا تذکرہ زیادہ ہے. اس کے باوجود کیا ہو گئے, حضرت موسیٰ کی نبوت کو نہیں مان رہے. لیکن وہ گوشالہ ایک جانور نے ایک آواز نکالی اور کچھ تو نہیں کیا، اسی آواز پر اس کے سامنے سجدریز ہو گئے۔ عجیب غریب نہیں ہے، حضرت موسیٰ کے اتنے کمالات کے باوجود اس کو نبی بھی نہیں مان رہے ہیں، اور حضرت ہارون، حضرت موسیٰ فرماتا آپ نے کیوں آپ خاموش رہے، کہا یبن اخ یبن ام، اے میرے ماں کے فرزند، ماں کی یاد دلایا تاکہ آپس کی محبت کی یاد آوری ہو، انہوں نے مجھ کو ضعیف قرار دیا، مجھ کو قتل کر رہے تھے، میں ان کو چھوڑ کر آتا تو آپ فرماتے کہ تم نے اختلاف ڈالا بنی اسرائیل کے درمیان۔ علی کی خاموشی کی بھی راز یہی ہے، اختلاف ڈالنا نہیں چاہتے تھے، یعنی خلافت، دوسروں کی خلافت کی کامیابی، یعنی کامیابی سے میرا مقصد ان کو خلافت ملنے کی اہم وجہ کیا ہے، خود علی کی ذات گرامی۔ اس میں حضرت ہارون یہی فرماتے ہیں نا کہ آپ اعتراض کرتے ہیں مجھ پر، کیوں بنی اسرائیل میں آپ نے اختلاف ڈالا؟ علی فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَاجَعَةَ النَّاسِ رَاجَعَةً مِنَ النَّاسِ يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دِينِ مُحَمَّدِ، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں دین محمد کو نابود کرنے کے لیے، دین اسلام کو نابود کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ آپ تاریخ اسلام میں آپ کو پتہ ہے ہر شہر میں بغاوت شروع ہو گئی، پیغمبر کی وفات کے بعد ارتداد کے سلسلے مرتد ہونے لگے، ہر شہر میں بغاوت شروع ہو گئی۔ مکہ والوں نے، سلام علیکم، مکہ والوں نے حاکم مکہ سے کہا، بنو امیہ کا آدمی تھا، اور ہم بھی مرتد ہو جاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ کچھ صبر کرو، ابھی کل ہم مسلمان ہوئے ہیں، اتنا جلدی نہ کرو، ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری تحریکیں، دوسری بغاوتیں کہاں پہنچتی ہے، کس نتیجے پر منتج ہو جاتی ہے، اسی کو دیکھ کر ہم اقدام کریں گے۔ یعنی اس حد تک، ایسی حالات میں مدینہ میں مولا قیام کرتے، یہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں، میں نے دیکھا لوگ ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں آؤ اسلام کو ختم کریں گے۔ فرأيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أرى فيه ثلما أو هدما تكون المصيبة أعظم علي، میں نے یہ احساس کیا کہ اگر ایسے حالات میں میں حکومت کے لیے اقدام کروں تو اسلام کی اس مضبوط دیوار میں شکاف پڑ جائے گا یا منہدم ہو جائے گا، تو مصیبت سب سے بڑی ہوگی۔ حکومت چھننا ظاہر نقصان دہ ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے حکومت سب سے زیادہ مؤثر ہے، لیکن خود اسلام کا وجود خطر میں پڑ رہا ہے۔ قلم قرطاس جب پیغمبر نے مانگا امامت کے لیے، تو قلم قرطاس جب مانگا تو خود نبوت کو مشکوک بنایا گیا، نبوت مشکوک ہو جائے تو اسلام ہی نہیں رہے گا۔ البتہ پیغمبر وہاں پر نشاندہی کرنا چاہتا تھا، پیغمبر کے نافرمانی کرنے والا کون ہے، ورنہ جو جملہ وہاں پر فرمایا پیغمبر نے میدان غدیر میں بھی دوسرے میدانوں میں بھی فرمایا تھا کہ میں ایسی وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، حدیث ثقلین یہی ہے نا، وہاں پر لکھوانا چاہتے تھے۔ تو زبان سے کہنا کا اثر زیادہ ہے لکھوانے سے، کیونکہ لکھوانے میں بعد میں انکار بھی کر سکتے ہیں۔ تو عرض ہی کر رہا تھا، خلاصہ یہ حالات تھے تاریخ اسلام کے، اس طریقے سے انکار کرتے تھے حکم پیغمبر کی۔ تو سابقہ ادیان کی یہی حالت ہے، آپ خود دیکھتے ہیں سابقہ ادیان نے توحید کو چھوڑا، مسلمانوں نے نماز کو لاکھوں دفعہ دیکھنے کے باوجود بھول گئے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی ہے یا ہاتھ کھول کر، وضو کس طرح سے کرنی ہے۔ بس یہ تعجب کی چیز نہیں ہے اگر غدیر کے واقعہ کو بھول جائے۔ اس کے بعد جو سیاست چلی تھی کہ احادیث پر پابندی لگانا ہے، اس نے بھی اپنا کام دکھایا، اور عرض کیا 32 صحابی سے احادیث نقل ہوئی ہے اور اکا دکا احادیث کی بات کریں گے زیادہ سے زیادہ 100 سے. تو یہ ہاں رسم ہی نہیں تھا سب بیان کرے اور ان سے لکھے, اور پابندیوں کی وجہ سے 200 سال کے بعد جب لکھی گئی تو اس کی کیا حالت ہوگی. لیکن اس کے باوجود غدیر کی حدیث 110 صحابی حدیث کے راوی ہے. 88 تابعی راوی. اس طریقے سے الغدیر جو علامہ امینی نے کتاب لکھی عالم اسلام کی کتابوں سے اسی پہلی صدی سے 14ویں صدی تک انہوں نے تمام راویوں کو لایا ہے تسلسل کے ساتھ, وہ بھی ہر مرحلے میں دسیوں کے تعداد میں. اس لیے یعنی کوئی ایسے حکم اسلامی نہیں ہے, ایسے مقام اسلامی نہیں ہے جس کے لیے اتنے راوی ہو جتنا غدیر کے لیے ہے. اگر غدیر کی روایت کو نہیں مانتا کسی اور حکم کو بھی نہیں مان سکتے. لیکن عرض کے بھول جانے کی وجہ یہی ہے, لوگ عجیب ہیں اپنے مفادات, عام لوگ جو ہے نا عام لوگ ان چیزوں کو یاد رکھتے جو ان کے مفاد میں ہو, اگر مفاد میں نہ ہو تو یاد رکھتے بھی نہیں, رہتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں ہماری زندگی میں کتنی باتیں ہوئی ہوگی یاد ہے ہمیں, کتنی تقریریں سنی ہوگی یاد ہے, لیکن ایک دفعہ اگر 1,00,000 روپیہ مل گیا وہ ابھی تک یاد تھے اس کی مٹھاس, ایک دن کچھ تکلیف ہوئی ہو وہ یاد رہے گی. یعنی انسان ہر چیز کو یاد نہیں رکھتا ہے مگر ان کے اس کے مفاد میں ہو, یہ بھی ایک وجہ بنتا ہے. اس کے بعد اہم چیز شخصیات ہے, خواص ہے, بڑے لوگ ہیں. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں, قابل ہوتے ہیں, چالاک ہوتے ہیں, معاشرے کو سمجھتے ہیں, معاشرے کو فکر دیتے ہیں, فکر بناتے ہیں, بہترین معاشروں کو بدترین میں, بدترین معاشروں کو بہترین میں تبدیل کرتے ہیں, امید دیتے ہیں, خوف دیتے ہیں, آرزو دیتے ہیں, شجاعت دیتے ہیں. لیکن یہ گروہ قابلیت بہت ہوتے ہیں خواص کے. خواص کے درجات ہیں, ایک آدمی 10 آدمی پر اثر انداز ہوتا ہے, دوسرا آدمی 100 پر اثر انداز ہوتا ہے, تیسرا آدمی 1,000 پر اثر انداز ہوتا ہے, کچھ افراد پورے ملک پر اثر انداز ہوتے ہیں, سب کے درجات یکساں نہیں ہیں. لیکن یہ خواص کی یہ صلاحیت, اب یہ لوگ حق کی حفاظت کر سکتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ بکاؤ مال ہوتے ہیں. ان کے خریدار مجھے کوئی نہیں خریدتا ہے کہ بھائی اس کے یار ایسے ہی کہتے. شیخ انصاری کے واقعے سے ایک طالب علم نے عالم خواہ میں شیطان کو دیکھا, شیطان کے ساتھ زنجیریں ہیں, بہت رسیاں ہیں. پوچھے یہ کس لیے؟ کہا کہ یہ لوگوں کو جگڑنا ہے تاکہ اپنے تابع بنانا ہے. تو ایک بہت بڑی زنجیر مضبوط موٹا کٹ گئی تھی, تو کہا کہ یہ زنجیر کس کے لیے ہے, کیوں کٹ گئی؟ کہا کہ یہ شیخ انصاری کو اسیر کرنے کے لیے میں نے بنایا تھا, اس کو اسیر بھی کیا تھا, لیکن اس نے اس کو کاٹ کر بھاگ گیا. تو پوچھا کہ پھر میرا وہ میرے لیے کیا ہے تمہارے پاس رسی مسیح مجھ کو باندھنے کے لیے؟ کہا کہ نہیں آپ کو باندھنے کی ضرورت نہیں, آپ خود ویسے ہی میرے ساتھ آ رہے ہیں. تو بڑے لوگوں کے لیے ظاہر خریدار بہت ہوتے ہیں, بڑے لوگوں کے خریدار بہت ہوتے ہیں جن کو آپ شخصیات کہتے ہیں, مؤثر افراد, خواص, اور وہ عادی ہو چکے ہیں. جو بھی حکومت اقتدار پر آتی ہے وہ انہی کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, عادی ہو چکے ہیں, نہ ملے تو ساتھ نہیں دیتے ہیں. طلحہ و زبیر کی بات ہے, علی کے پاس آئے, انہوں نے علی کی حمایت کی. سابقہ دفعات میں خلیفہ اول کے وقت بھی مولا کے دولت سرا میں آئے, مولا کے ساتھ دیا. بعد میں سگم کے انتخاب کے وقت شش نفری میں زبیر نے علی کے ساتھ دیا, علی کے عزیز بھی. لیکن اس کے باوجود جب علی نے برابر دیا, امیر غریب سب کو, بڑے چھوٹے سب کو, کہا کہ خلیفہ تو ہمیں زیادہ دیتے تھے, آپ نے کل ایک غلام کو میں نے آزاد کیا, آپ اس کے برابر مجھے دیتے ہیں. تو علی نے فرمایا پیغمبر کیا کرتے تھے؟ کہا پیغمبر برابر دیتے تھے. فرمایا پھر میں پیغمبر کی سیرت پر چلوں یا خلیفہ کی سیرت پر؟ انہوں نے دیکھا کہ علی کے ساتھ ہمارا دال نہیں گلتا ہے, تو ظاہر ہے بصرہ کے راستوں کا اپنایا, جمل کے بغاوت, جنگ جمل. تو عرض یہ ہے کہ یہ لوگ, کیونکہ ہم عموماً ہر حکومت ان کو کھلاتی پلاتی ہے, یہ لوگ عدالت کے دشمن ہوتے ہیں, ظالم حکمرانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اب عوام انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, عوام انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. دیکھ پوری دنیا میں ابھی مادیت کیا ہے, یہی بڑے لوگ. امریکہ جیسے ملک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے ترقی یافتہ ملک, سارے وسائل اس میں ہیں, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, زراعت کے لحاظ سے, آپ دیکھیں اسلحہ کے حوالے سے, ہر حوالے سے. اس کے باوجود یہودیوں کے غلام بننا پڑتا ہر صدر کو. وجہ کیا ہے؟ وہی خواص کا مسئلہ ہے. خواص جس کے ہاتھ میں ہو وہ قابض ہو جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں اگر عقیل مولا کے بھائی ہے اور عباس مولا کے چاچا, ان دونوں کے بجائے میرے لیے کیا ہوتے؟ حضرت حمزہ اور حضرت جعفر زندہ ہوتے, میرا حق غصب نہ ہوتا. دیکھو دو آدمی کے نام ہوتے, اتنے مؤثر ہوتے ہیں خواص. تو یہ لوگ عام طور پر ظاہر ہے خریدار ہوتے ہیں, ہمیشہ باطل کے ساتھ دیتے ہیں. خواص اہل حق کے لیے ممکن وہ تعاون نہ کرے باطل کے ساتھ, لیکن حق کے لیے کام کرنے کی بھی زیادہ جذبہ نہیں ہے, کیونکہ ان کی جیب نہیں بھرتا ہے. یا قوی ایمان کی ضرورت ہے کہ ظہر عاشور بھی بریر کی طرح مذاق کرے, کیونکہ شہادت کے لیے چند لمحہ باقی ہے. لیکن باقی تو بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا کہ خواص ظاہر ہے علی کی عدالت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے, علی کی صداقت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح سے قریش علی کی دشمن ہے. امیر خلیفہ سوم کہتا ہے کہ کس طرح سے قریش علی کو پسند کریں گے, جبکہ علی نے قریش کی 70 ایسے بہادروں کو خاک و خون میں ملایا ہے جن کے پیشانی چمکتے تھے. آپ گاؤں میں جائیے, آپ کارخانوں میں جائیے, جو کام کرنے والے ہو تو ان کی پیشانی نہیں چمکتا ہے, کام کی وجہ سے وہ چہرہ صاف نہیں ہوتا ہے. شہر میں بھی ہو, اگر کام کرنے والا ہو تو چہرے پر شکنیں آتی ہیں. دو چیز انسان کے چہرے میں تابناک لاتا ہے, ایک محنت زیادہ نہ ہو. اگر علمی کام ہو, میز پر بیٹھنے کے ہو تو اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے. دوسرا یہ کھاتا پیتا ہو. تو اس زمانے میں پیشانی چمکنے والے بہادروں کو 70 کو خاک و خون میں ملایا ہے, یعنی بڑے بڑے لوگ تھے, دولت مند لوگ تھے, ان کو علی نے قتل کیا ہے, تو قریش علی کو پسند نہیں. خود علی علیہ السلام قریش کی سختی کے ساتھ مذمت فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر ظلم کیا, میرے حق کو غصب کیا, میرے ساتھ حسد کیا. اتنے بڑے قبیلے میں سے صرف 5 آدمی علی کے ساتھ تھے. قریش قبل اسلام بھی عرب کی حکومت قریش کے پاس تھی, حکومت تو مکہ و مدینہ و طائف میں نہیں تھی, لیکن عملاً خصوصاً کیا نام ہے, اس کے بعد ابرہہ آیا اور خانہ خدا پر حملہ کیا, تو حملہ کے لیے جب آیا تھا ابابیل کے ذریعے خدا کی عذاب نازل ہوئی قریش پر, یا خدا کے عذاب نازل ہوئی لشکر ابرہہ پر, لشکر حبش پر, لشکر یمن پر, تو کیا ہے قریش کا بڑا نام پیدا ہوا عرب دنیا میں کہ یہ خدا کے مقرب بندے ہیں. قریش تھے بھی اولاد حضرت ابراہیم اور خدا کے مقرب بندے ہیں. اصل پیغمبر کے زمانے میں یہی سوچتے تھے عرب کہ ابھی تک پیغمبر تو دوسروں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں, لیکن اگر مکہ پر حملہ کرے تو ابابیل آئے گا, یہ بات پھیلائی ہوئی تھی. اسی لیے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے کے سلسلے زیادہ ہو گئے. فتح مکہ تک سمجھتے تھے کہ بھئی ابھی مکہ پر حملے نہیں کیا، مکہ پر حملہ کرے تو ابابیل کا لشکر آئے گا. اور قریش کی اتنی محبوبیت تھی کہ اگر کوئی قریشی کسی جنگ میں لڑ رہا ہے کسی کے ساتھ، دوسرا عرب آ کے کہتا تھا آپ آرام کریں، آپ کی جگہ پر میں لڑتا ہوں، جنگ میں جان جائے گی نا، اتنی قریش کی محبوبیت تھی. اور پھر پیغمبر خدا کا تعلق بھی قریش سے تھا، اور اس وجہ سے اسلام کے آنے کے بعد اسلام کے خلاف تمام سازشیں انہوں نے کی ہے. پیغمبر کے ساتھ تقریباً سارے جنگوں میں قریش آگے آگے تھے، اس کے باوجود بھی پیغمبر کا تعلق بھی قریش سے تھا، اس لیے قریش کا خاندان بدنام نہیں ہوا کیونکہ پیغمبر بھی قریش سے. تو قریش نے اپنا مقام بچایا. ابو سفیان آگے علی سے کہتے ہیں یا علی یہ حق آپ کا ہے، اقدام کریں، میں مدینہ کے پورے شہر کو سپاہیوں سے بھر دوں گا. یعنی ابھی تک ابو سفیان کے پاس اتنے لوگ ہیں. آپ جانتے ہیں تاریخ میں ہمیشہ سرمایہ داروں کی حکومت رہی ہے، ابھی بھی ہے. حکومت پر آنے کے لیے پروپیگنڈا کرنا پڑے گا، فوج تیار کرنا پڑے گا، اسلحہ تیار کرنا پڑے گا قدیم زمانے میں، آج کل پروپیگنڈا میڈیا وغیرہ وغیرہ کی ضرورت ہے، بہرحال پیسہ، بہت پیسے کی ضرورت ہے. تو یہ حکومت پر آنے والا یا خود سرمایہ دار ہونا پڑے گا یا سرمایہ داروں کی پشت پناہی حاصل کرنا پڑے گا. اب سرمایہ دار ظاہر ہے جب کسی کو اقتدار پر لاتا ہے اس سے اپنے سرمایہ کے لیے اس سے کام لیتے ہیں. قریش عرب کے سب سے زیادہ سرمایہ دار تھے کیونکہ وہ صرف تاجر تھے، تاجر مدینے والے کھیتی باڑی کرنے والے تھے، لیکن قریش تاجر تھے، اس لحاظ سے بھی ان کا بڑا مقام تھا. یعنی مالی حیثیت بھی، طاقت کے لحاظ سے بھی، اور تقدس کے حوالے سے بھی سمجھتے تھے خدا کے مقرب بندے. یہ قریش دشمن علی تھے. آپ خود دیکھتے ہیں ابتدا میں بھی علی اقتدار پر آنے کے لیے علی کے راہ میں رکاوٹ کون بنے؟ قریش بنے. پیغمبر نے اصرار فرمایا لشکر اسامہ میں جائے، اور نہ جانے والوں پر لعنت بھیجی، یہ عالم اسلام کی ساری کتابوں میں ہے. لیکن اس کے باوجود قریش کے بزرگان نہیں گئے. پیغمبر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی لیے 17 سال کے جوان کو ان پر کمانڈر بنا کر، فرماندہ بنا کر بھیجا. اسامہ 17 سال کا جوان تھا، اسامہ کی لیاقت نہیں ہے. اسامہ تو آپ دیکھتے ہیں بعد میں تاریخ اسلام میں اس کا کوئی کارنامہ کوئی نام نہیں ہے، لیکن پیغمبر یہ بتانا چاہتے تھے پیغمبر کی ہستی، اور ہر صحیح لیڈر قائد کیا کرتا ہے؟ شائستہ آدمی کو، یعنی مفضول پر، مفضول کو فاضل پر ترجیح نہیں دیتا ہے، لائق آدمی پر نالائق کو ہیڈ نہیں بناتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے، بوڑھے بوڑھے لوگوں کے، بڑے نام والے ہوتے ہوئے اسامہ کو کمانڈر بنانا، اس بات کی دلیل پیغمبر بتانا چاہتے ان کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے باوجود دیکھے نہیں گئے، پیغمبر کے لعنت کے باوجود. اور لعنت کے بارے میں بھی ایک روایت بنائی بعد میں البتہ، کہ پیغمبر نے فرمایا جس جس پر میں نے لعنت کی ہے خدا یا میری لعنت کو باعث رحمت قرار دے ان کے لیے. دنیا ایسی دنیا ہے، یہ بہت معروف ہے، کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، تاکہ سارے لعنتیں کیا ہے تعریف میں بدل جائے. تو یہ خواص کا مسئلہ تھا کہ ہمیشہ باطل کے ساتھ دیتے ہیں کیونکہ وہ کھانے کے عادی ہے، عوام کو تو وہ دھوکہ دیتے ہیں. عوام انہی خواص، انہی لیڈروں کے ذریعے دیکھتے ہیں، انہی کے ذریعے سوچتے ہیں، انہی کی قیادت میں چلتے ہیں، اسی لیے ان کی اہمیت ہوتی ہے. اور اس کے بعد ایک نعرہ بلند کیا. آپ جانتے ہیں جب پیغمبر نے قلم قرطاس مانگا تو اس نے کہا حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے. در حقیقت کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر خود کو اپنی حدیث لکھوانے سے روک دیا، پیغمبر خود کو اپنی حدیث لکھوانے سے روک دیا حسبنا کتاب اللہ اور حدیث کے ذریعے، خود قرآن کے خلاف ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول دیتا ہے اس کو لے لو، جس سے رسول روکتا ہے اس سے رک جاؤ. ما ينطق عن الهوى الا هو، متعدد آیات ہے. لیکن اب بہر سیاست کا مسئلہ ہے اور لوگوں کے معلومات بھی کم، تو یہ نعرہ استعمال کہ حسبنا کتاب اللہ. آپ جانتے ہیں کہ نظریہ ہے ہمارے برادران عالم اسلام کے پاس کہ پیغمبر کی وہ احادیث جو حکم خدا کے مطابق، یعنی خدا نے حکم دیا ہے، حکم خدا کی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا، ان پر عمل کرنا ہوگا. وہ احادیث جو پیغمبر خود نے فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک راستہ بنایا پیغمبر کی مخالفت کے لیے. اور مشہور داستان ہے عالم اسلام والوں کے پاس، یہ روایت مشہور روایت ہے، کہتے ہیں کہ پیغمبر جا رہے تھے کسی نخلستان سے، خرما کے باغ سے، تو لوگ خرما کے تلقیح کرتے تھے. تعبیر عربی لفظ سے اسی تلقیح کا معنی میں ہے، یعنی خرما کے گرد افشانی کرتے تھے. آپ جانتے ہیں ہر چیز میں زوجین ہے، تو خرما میں جو مثبت پہلو ہے وہ نر ہے، مادہ ہے، تو نر کے گردہ اس کے ذرات کو ڈال دیتے ہیں کیا ہے، مادہ میں، گرد افشانی ہے. تو وہ کرے تو خرما پھل اچھا دیتا ہے، اگر وہ نہ کرے پھل نہیں دے گا، یا اگر دے بھی تو کھانے کا قابل نہیں رہے گا. پیغمبر جا رہے تھے، دیکھا لوگ یہ کر رہے، آپ نے فرمایا کیا کر رہے، تو انہوں نے بتایا، تو فرمایا اسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی خرما آئے گا. پیغمبر چلے گئے، لوگ ظاہر پیغمبر پر ایمان لایا ہے، آخرت کے حوالے سے پیغمبر پر ایمان لائے، دنیا کی چند خرما کی کیا حیثیت، یقین ہے نا پیغمبر پر، تو چھوڑ دیا. تو فصل کے موقع پر جب پیغمبر گئے خرما اٹھانے، پیغمبر کا گزر ہو وہاں سے، دیکھا خرما نہیں ہے، باغ میں فصل نہیں ہے، تو آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے آپ کو اس سال، کہا کہ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے گرد افشاری نہیں کیا، تو خرما پہ کوئی پھل نہیں نکلا اس کے نتیجے میں. تو پیغمبر نے فرمایا، دیکھیے فرمایا کیا، نعوذ باللہ، ہم تو ظاہر ہے اسی بات کو نہیں مان سکتے، لیکن عالم اسلام والوں کے حوالے سے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تمہارے مسائل میں اگر میں کوئی بات کروں، میری بات کو نہ ماننا، تم خود بہتر سمجھتے ہو اپنے مسائل کو، میری بات مت مانو. یہ بات کتنی معتبر ہو سکتی ہے ابھی قطع نظر، کیونکہ پیغمبر اسی مدینے کے رہنے والے تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، مکہ و مدینے میں جو میوہ سب سے زیادہ ہے خرما ہے نا، یہ کیسے ممکن ہے مدینے کے رہنے والوں کو پتہ نہ ہو خرما کس طرح سے فصل دیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اس کے بعد ایک عاقل انسان جب نہیں جانتا ہے تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے. فرض کرو پیغمبر کو پتہ نہیں ہے، اگر پتہ نہیں ہے تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ بات جو آپ کو پتہ نہیں، کیوں کہتے لوگوں کو گمراہ کرتے. دیکھو پیغمبر کے مقام کو اتنا گرایا یہ بتانے کے لیے پیغمبر کے فرمائشات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت، امامت، خلافت دنیاوی مسئلہ ہے، اس میں پیغمبر کی اطاعت ضروری نہیں ہے. آپ خود دیکھتے ہیں. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ حکومت کی اہمیت سے بھی آگاہ نہیں تھے، ایک اہم مسئلہ ہے، سمجھتے تھے جس کو حکومت ملی اس کو ایک نعمت ملی، عیش کرے گا، جس کو نہیں ملی ظاہر ہے عیش نہیں کر سکتا ہے. یعنی وہ نہیں سمجھتے تھے کہ حکومت قوم کی قسمت کو بدل سکتی ہے، شائستہ آدمی کے ہاتھ میں آ جائے قوم کو بلندیوں کی طرف، ناپاک انسان کے ہاتھ میں آ جائے قوم کو پستیوں کی طرف. حکومت بہت مؤثر ہے اسلام کے نفاذ کے لیے، انسانیت کی تربیت کے لیے. یعنی حکومت کی اس اہمیت سے زیادہ باخبر بھی نہ ہونے سے اس پر زیادہ وہ زور بھی نہیں دیتے تھے. ابھی بھی ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہمارے شیعہ معاشرے کو دیکھو، یعنی غدیر کے مسئلے سے ہمیں ایک پیغام ملا ہے نا، اس کے باوجود ہمارے شیعہ معاشرے میں اسلامی حکومت کے لیے کتنے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جہاں اقلیت میں ہے وہاں پر ہم نہیں بنا سکتے, ہماری طاقت میں نہیں ہے. جب طاقت میں نہیں ہے تو خدا کی طرف سے ذمہ داری بھی خدا اس چیز کو واجب کرتا ہے جو انسان کے لیے ممکن ہو. لیکن جن ممالک میں شیعوں کی اکثریت ہے, بحرین ہے, عراق ہے, آذربائیجان ہے, ایران ہے, ابھی ایران میں 40 سال سے حکومت اسلامی وجود میں آئی, تو خود ہم شیعہ نے اس مسئلے کو کتنا نظر انداز کیا, اس پر روتے ہوئے روتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, پٹتے ہیں, ظلم مظلوم ہو جاتے, اس کے باوجود اس مسئلے پر توجہ ہم نے بھی نہیں. 14 صدی میں فکری ارتقاء ہونا چاہیے, حکومت کی اہمیت سے آگاہ ہونا چاہیے, اس کے باوجود ہم خود آگاہ ہیں. اس زمانے کے لوگ بھی ایسے تھے, سمجھتے تھے جس کو حکومت ملی اس کو عیش, جس کو نہیں ملی چلو وہ عیش نہیں کرے گا, زیادہ اہم نہیں ہے ان کا ذات. حضرت مسلم جب لشکر لے کر آئے محاصرے کے ابن زیاد کو, تو پھر عورتیں آئی, ماں آئی, بہن آئی, بیوی آئی, بچے آئی, مثلا اپنے عزیز کو لے جانے کے لیے, کہتی تھی کہ میں یہ حکومتوں کے مسئلے سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی بھی حکومت آ جائے تو کیا ہے, کوئی بھی حکومت آ جائے ہم سے مالیات لیں گے, تو حکومت کے مسائل میں ہمیں دخل نہیں دینا ہے. یعنی یہ مسئلہ اس کی اہمیت کا احساس نہیں تھا کہ دین کی نسبت میں, انسان کی سعادت کی نسبت میں, انسان کی ایمانداری کی نسبت میں حکومت کتنا مؤثر ہے. جو امام حسین کے حرم میں سید دفن ہے, امام زادہ دفن ہے, ذریح بھی ہے, حضرت ابراہیم غالباً ان کا نام ہے, ابھی اشتباہ نہ کروں, وہ بزرگ بہت پاکیزہ اور بہت بڑے بزرگوار تھے, انہوں نے قیام کے بنے عباس کے زمانے میں. تو ایک مومن شیعہ نے, بہت بڑا دولت مند اور قابل آدمی تھا, کہا کہ ان کی بیعت کی قبول کیا کہ میں آپ کے ساتھ دیتا ہوں. پھر کسی اس کے دوست نے کہا کہ بھئی تم نے غلط کیا, یہ باتقوا انسان ہے, اگر یہ جیت جائے, اقتدار پر آ جائے, تقوا کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا, تقوا ہے نا, اسی لیے ظاہر تمہارے جیب نہیں پڑے گا, عدالت کے ساتھ حکومت کرے گا, اگر اقتدار پر نہ آئے تو بنی عباس تمہارا کیا کرے گا, حشر کرے گا. یعنی جیتنا نہ جیتنا دونوں صورتوں میں تمہارے فائدے میں نہیں ہے. پھر وہ چلا گیا ان کے پاس, کہا کہ میں آپ کو دولت دیتا ہوں لیکن آپ کے ساتھ دینے سے معذرت چاہتا ہوں. یہی مسائل ہے خلاصہ, کہ خود ہمیں دیکھے بہرحال کیسی حالت, وقت زیادہ آیا. خلاصہ امامت کے مسئلہ, البتہ میں نے بہت سے نکات جمع کیے کیوں لوگوں نے فراموش کیا غدیر کو. خود ہم نے بھی فراموش کیا, مسلمانوں کے ایک گروہ نے کہا کہ پیغمبر نے جانشین معین ہی نہیں کیا ہے, امام بنایا ہی نہیں ہے. ہم لوگوں نے کہا کہ پیغمبر نے امام بنایا ہے, لیکن کیا کرنا ہے, عقیدہ رکھنا ہے. بس امام کیا ہے, پہلا امام مولا ہے, دوسرا امام امام حسن ہے, 12 امام ہیں, عقیدہ رکھنا ہے, محبت کرنا ہے, بس امامت کو اسی میں بند کر دیا. امامت پیشوا ہے, رہبری ہے, علمی لحاظ سے اس سے علم لینا ہے. اور میں دیکھتا ہوں دنیا کے مذاہب کے درمیان, خود مسلمانوں کے مذاہب کے درمیان اپنے مذہب سے بے خبری میں ہمارا نمبر بہت آگے ہے, اپنے مذہب سے بے خبری میں. خلاصہ امام یعنی پیشوا, یعنی ہم اپنا علم امام سے لیں گے. اگر آپ علم امام سے نہیں لیتے ہیں, اپنا عقائد, اپنا فقہ, اپنا اخلاق جو بھی ہو, تو پھر امامت کو قبول نہیں کیا ہے. معرفت دین امام سے لینا ہے. امامت یعنی ہم سیاسی میدان میں اپنے ائمہ کے نقش قدم پر چلیں گے, ائمہ نے ائمہ کی حکومت بنائیں گے, ائمہ کی حکومت کی حمایت کریں گے. ظاہر ہے عصر غیبت میں علمی لحاظ سے بھی ائمہ کے جانشین ہیں, سیاسی لحاظ سے بھی ائمہ کا جانشین ہیں, لیکن ہم اس کو نہیں مانیں گے. امام سے محبت کریں گے, امام کو مانتے عقیدہ رکھتے ہیں, لیکن نہ علم میں امام کے پاس جائیں گے, نہ جانشین امام کے پاس جائیں گے جو فقہاء ہیں, مجتہدین ہیں, جامع شرائط البتہ مجتہد, اور نہ سیاسی لحاظ سے امام, نہ امام کی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے. آخری امام کو حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے، نہ امام کے جانشینوں کے ساتھ تعاون کریں گے جن کو حکومت کرنے کا حق امام نے دیا ہے، ولایت. اور تیسرا کیا ہے، امام ہمارا عملی پیشوا ہے، کردار کے پیشوا. امام جماعت کو امام جماعت امام کیوں کہتے ہیں؟ اس کے عمل کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں نا. نہیں وہ بھی نہیں کرنا، ائمہ کی کردار کہاں، ہماری کیا کردار. نہیں عمل میں انہوں نے عمل کیا، انہوں نے نماز پڑھی ہے کہ ہماری ذمہ داری نماز نہیں ہے. نماز جیسی یعنی فضیلت یعنی اعمال میں کیا ہے، ان قبلت قبل ما سوا، نماز قبول ہو گئی تو باقی قبول، نماز قبول نہیں ہو تو باقی قبول. اس میں بھی ائمہ کے کردار کو نہیں اپنانا ہے. سر امریکہ کے ائمہ کی تعریف کریں، تعریف کرنا صحیح ہے، اس میں شک نہیں ہے، مدح اہل بیت، مصیبت اہل بیت، فضائل اہل بیت، تاکہ ان کی معرفت ہو، ان کے نقش قدم. انہوں نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہوئی ہے کہ آپ ہماری اطاعت کریں. ہم آئے ہیں امام یعنی رہبر، رہبر وہ ہستی جس کے نقش قدم پر چلنا ہے. تو ہم نے عقیدے میں تو امامت کو مان لیا، لیکن مقام عمل میں کہا ضرورت نہیں ہے. کربلا جیسا مسئلہ ہے، اس میں کہا نہیں ہمارے ذمہ داری صرف رونا ہے، ماتم کرنا ہے، کربلا کے تقاضوں پر عمل کرنا نہیں ہے. تو خلاصہ یہ غدیر کے دن اسی لیے ہے تاکہ ہم سوچے کہ امامت کو ہم نے قبول کیا ہے، لیکن امامت کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آئندہ سال دوسرا قدم، اس کے بعد والا سال میں تیسرا قدم، کام کرے تو ہو جاتا ہے. امام خمینی ایک آدمی نے اقدام کیا، اور بھی بزرگان ہیں، ابھی امام خمینی کیونکہ سب جانتے ہیں، مثال دیتا ہوں، اقدام کیا تو نتیجہ بھی ملا. اور ظاہر ہے ہمیں حکم ہے کہ امامت، سب کو امامت کریں. امام اعظم معصوم امام ائمہ اطہار ہے، لیکن ہر مومن سے کہا ہے، آپ قرآن میں دیکھیں، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بارہ آیات میں تعریف کرتے کرتے آخر فرماتے ہیں مومن کی کیا صفت ہے، ان کی دعا یہ ہوتی ہے، واجعلنا للمتقین اماما، خدایا ہمیں متقین کا امام بناؤ. امام سے مراد وہ بارہ امام نہیں ہیں، وہ تو الگ مقام ہے. یعنی آپ اپنے گھر میں امامت کرو، ان کو صحیح راستے پر چلاؤ، گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو صحیح راستے پر چلاؤ، اپنے انجمن کو صحیح راستے پر چلاؤ، اپنے سکول کو صحیح چلاؤ، یعنی ہر جگہ پر امامت کرو. یعنی اس امام اعظم امام برحق کے نظریات کو پھیلاؤ، عملی لحاظ سے، فکری لحاظ سے. امام زمانہ کی اس میں زیارت دعائے افتتاح میں ہے، امام کے نائب نے یہ دعا ان سے منسوب ہے، ان سے منقول ہے، دعائے افتتاح جو رمضان میں پڑھتے ہیں، وجعلنا فیہا من الدعات الی طاعتک. خدا امام زمانہ کی حکومت کے اندر بھی ہم آرام کرنا نہیں چاہتے، یہ منتظر ہونا چاہیے، ہمیں داعی بنا دے، مبلغ دین، الی طاعتک، تیری اطاعت کی طرف لوگوں کو بلائے. والقاد الى سبيل، قادہ قائد کا جمع ہے، قائد یعنی امام یعنی راہبر یعنی پیشوا، ہمیں لوگوں کو تیرے راستے پر لے جانے والا قرار دے، لوگوں کو صراط مستقیم پر لے جانے والا قرار دے. تو امامت معصوم وہ ٹاپ پر ہے، اس کی عظمت کی کوئی حد نہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ آپ مظہر امام بن جاؤ اپنے گھر میں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، جہاں بھی آپ ہے. لیکن اس پہلو پر ہمارا توجہ نہیں، کیونکہ مشکل پہلو ہے. خدا کرے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں. خدا بحق محمد و آل محمد، خدا تیری عظمت کا واسطہ، تیری کبریا کا واسطہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو عظیم ہے، تو قاضی الحاجات ہے، تو مجیب الدعوات ہے، تو ارحم الراحمین ہے. خدایا ان ہستیوں کا واسطہ جن ہستیوں کو تو نے وسیلہ قرار دیا، محمد و آل محمد کا واسطہ، خدایا مظلوم اول علی مرتضیٰ کا واسطہ، خدایا امام محمد، امام علی النقی کی ولایت، ولادت کے دن ہے، شب ولادت، خدایا اس عظیم امام کا واسطہ، خود ہمارے زمانے میں آپ جانتے ہیں حرم سامرہ دو دفعہ منہدم ہوا، لیکن خدا سلامت رکھے ہمارے ان جوانوں کو جو ان تکفیریوں کو ایسا سبق سکھایا کہ انشاءاللہ تاریخ یاد رکھے گی. لیکن یہ بھی ممکن ہوا ایک آدمی نے امامت کے تقاضوں پر عمل کیا. ایران کی حکومت اگر مشتہد کے ہاتھ میں نہ ہوتی تو یہ ممکن نہیں تھا تکفیریوں کو اس طرح سے شکست. خدایا ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہماری تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. خدایا ہمارے اسرا جو بے گناہ اسیر ہے پوری دنیا میں ان کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. ہمارے مجاہدین کو جو اہل باطل کے ساتھ، تکفیریوں کے ساتھ، ناصبیوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ مقابلہ کر رہے، خدایا ان کو اہل باطل پر کامیابی عطا فرما. خدایا ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما. خدایا ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں امام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو اور پوری دنیا کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام حاضرین کے مرحومین، شہدائے ملت، ان مجالس و محافل و دروس کے انتظام کرنے والے بزرگواروں کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ.